أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اسے چھین لیں تو بے شک وہ یقیناً نہایت نا امید بے حد نا شکرہ ہوتا ہے. یعنی انسان کی کمزوری ہے کہ کوئی رحمت صرف چکھنے کے بعد یعنی کہ تھوڑی سی نعمت ملنے کے بعد اگر اسے چھن جائے تو اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں وہ ایسے بھول جاتا ہے گویا کہ اس کی تمام نعمتوں سے ہی نا امید ہو جاتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. بلا شبہ یقیناً وہ بہت پھولنے والا بہت فخر کرنے والا ہے. اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے اولئک لہم مغفرتٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ. بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. پھر شاید تو اس کا کچھ حصہ چھوڑ دینے والا ہے جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے تیرا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. تو صرف ڈرانے والا ہے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. کافر ہر وقت کوئی نہ کوئی معجزہ لانے کی فرمائش کرتے رہتے تھے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا. چلے اور کچھ نہیں تو آپ احد پہاڑ ہی سونے کا بنا دیں یا کوئی فرشتہ ہی ساتھ لے آئیں. ان کی عجیب و غریب فرمائشوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں اور سورہ فرقان میں کوئی تفسیر کے ساتھ کیا ہے. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے شبہات مطالبات اور تان و تشنی سے تنگ آ کر آپ پریشان اور غمزدہ نہ ہو جائیں بلکہ شرک کی مذمت کے لیے اور توحید کے اس بات کے لیے جو بھی وحی آپ کے پاس آئے کمی بیشی کے بغیر ان تک پہنچاتے رہیں. یہ نہ ہو کہ وحی کا وہ حصہ حذف کر دیں جس میں بتوں کی عیب جوئی اور شرک کی مذمت ہو. ام یقولون افترا. یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے. قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات. کہہ دے پھر اس جیسی دس صورتیں گھڑی ہوئی لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. اور اللہ کے سوا سے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. پس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں. فَاعْلَمُوا تو جان لو. أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. بے شک یہ اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے. وَأَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. تو کیا تم حکم ماننے والے ہو. یعنی قرآن مجید کے کلام اللہ ہونے کے بارے میں کوئی شک ہے تو سب جمع ہو کر اس چیلنج کا جواب دینے کی کوشش کرو. یہ متعدد مرتبہ چیلنج کیا گیا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ طٰہٰ میں پورے قرآن کی مثل آنے کا چیلنج کیا گیا. یہاں سورہ ہود میں دس سورتوں کا چیلنج ہے. پھر سورہ یونس اور سورہ بقرہ میں ایک سورت کا چیلنج ہے. لیکن اہل عرب پورا قرآن یا دس صورتیں تو کیا ایک صورت بھی بنا کر پیش نہ کر سکے. اور یہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا ناقابل تردید ثبوت ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ. بس اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں یعنی وہ یہ چیلنج قبول نہ کر سکیں اور اس جیسی کوئی چیز اس کی مثل بنا کے نہ لا سکیں تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے ہی اتارا گیا ہے. وہ اللہ الہ الا ہو. اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. فہل انتم مسلمون. تو کیا تم حکم ماننے والے ہو. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون. جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا پورا دیں گے اور اس دنیا میں ان سے کمی نہ کی جائے گی. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آپ کے سوا کچھ نہیں، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا، اور جو کچھ انہوں نے کیا اس میں وہ برباد ہو گیا، وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے رہتے تھے وہ بیکار ہے۔ اَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو کہ امام و رحمت تھی، اولئک یؤمنون بہ، یہی ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، ومن یکفر بہ من الاحزاب، اور جو گروہوں میں سے اس کا انکار کرے، فالنار موعدہ، تو آگ ہی اس کے وعدے کی جگہ ہے، فلا تقو فی مریت منہ، سو تو اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہ، انہ الحق من ربک، یقیناً یہی تیرے رب کی طرف سے حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت کی کئی ایک تفسیریں مفسرین نے بیان کی ہیں، ان میں سے سب سے واضح اور درست تفسیر جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے بینہ یعنی واضح دلیل پر ہے، اس شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبع مومن ہیں، اور بینہ سے مراد نبوت کی نشانیاں اور دلائل ہیں۔ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اس کی طرف سے ایک گواہ اس کی تائید کر رہا ہو، اس میں شاہد سے مراد قرآن مجید ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کا شاہد ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب یعنی تورات ہے جو آپ کی نبوت پر شہادت دے رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کیا یہ رسول اور اس کے پیروکار جو اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل پر ہیں ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس نہ رب کی طرف سے کوئی دلیل ہے، نہ کوئی شاہد، اور نہ کوئی پہلی آسمانی کتاب جو ان کی تصدیق کرے؟ مطلب سب سے یہ بہترین تفسیر ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک تفاسیر مفسرین نے اس کی ہیں، لیکن ان سے بہرحال یہ زیادہ واضح ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر کوئی جھوٹ باندھے، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور گواہ کہیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا، علی لعنۃ اللہ علی الظالمین، سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی تراش کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کے ساتھ بھی وہی کفر کرنے والے ہیں، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ کبھی زمین میں عاجز کرنے والے نہیں، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ کبھی ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار ہیں، یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے عذاب دگنا کیا جائے گا، ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، نہ وہ سننے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ دیکھا کرتے تھے، یعنی یہ لوگ کبھی بھی اللہ کو عاجز کر کے اس کی گرفت سے نہیں بھاگ سکتے، وہ جب بھی پکڑنا چاہے گا اس زمین پر بھی پکڑ لے گا، اور آخرت میں تو کیا ہی کہنا، پھر اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انہیں عذاب سے چھڑا سکے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما کانوا یفترون، یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو کچھ وہ جھوٹ کھڑا کرتے تھے، لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون، کوئی شک نہیں کہ وہ آخرت میں سب سے زیادہ یہی خسارہ پانے والے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئک اصحاب الجنۃ هم فیها خالدون، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے رب کی طرف انہوں نے عاجزی اختیار کی، یہی لوگ جنت والے ہیں اور وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصیر والسمیع هل یستویان مثلا افلا تذکرون، دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے، کیا یہ دونوں مثال میں برابر ہیں، افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مقصد یہ ہے کہ مومن دیکھنے سننے والا ہوتا ہے اور کافر اندھا بہرا ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد اور خلاف ہیں، تو بھلا یہ کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي، تو اس کی قوم میں سے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا تھا، ہم تجھے نہیں دیکھتے مگر اپنے جیسا ہی ایک بشر، اور ہم تجھے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کے سوا کسی نے تیری پیروی کی ہو جو ہمارے سب سے رذیل اور گھٹیا ہیں سطحی رائے کے ساتھ۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور ہم تمہارے لیے اپنے آپ پر کوئی برتری نہیں دیکھتے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا گمان کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم آپ کی پیروی اختیار نہیں کر سکتے، کیونکہ کچھ لوگ جو آپ کے متبع ہو گئے ہیں وہ تو دیکھنے سے ہی نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزالے یعنی کہ کم درجے کے لوگ ہیں، گویا ان کی نظر میں اس شخص کے تابع ہونا جس کے پیروکار معاشرے کے نچلے درجے کے لوگ ہوں وہ اسے اپنے شایان شان نہیں سمجھتے تھے، اپنی شان کے منافی سمجھتے تھے، کیونکہ اس طرح کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں لہذا ہم تمہارے پیچھے نہیں لگ سکتے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون، اس نے کہا اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے بڑی رحمت عطا فرمائی ہو پھر وہ تم پر مخفی رکھی گئی ہو، تو کیا ہم اسے تم پر زبردستی چپکا دیں، لازم کر دیں، جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ نور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے تمام اعتراضات کا جواب میں جواب دیا، ایک تو یہ کہ میرے پاس پھر رب کی طرف سے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے مضبوط دلائل اور پختہ یقین موجود ہے، اور دوسرا یہ کہ نبوت کسی محنت کا نتیجہ یا کسی کے آبا و اجداد کی جائیداد نہیں، یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی اپنے پاس سے خاص عنایت ہے، اس کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے خواہ وہ غریب ہو یا امیر، جیسا کہ مکہ والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، کہ قرآن ان دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ نے دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے۔ اور نلزیم و کموہا، کیا ہم تم پر اس کو چپکا دیں، لازم کر دیں، مطلب ہے کہ زبردستی تمہیں اس دلیل کا قائل کر لیں، اس کی رحمت کے سائے میں دھکے سے داخل کر لیں جبکہ تم اسے نفرت کرتے اور دور بھاگتے ہو، تو ایسا نہیں ہونے والا۔ ویا قومی لا اسألکم علیہ مالا، اور اے میری قوم، میں تم سے اس پر کسی مال کا سوال نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میری مزدوری اللہ کے سوا کسی پر نہیں، وما انا بطارد الذین آمنوا، اور میں ان لوگوں کو دور ہٹانے والا نہیں جو ایمان لائے ہیں، انہم ملاقو ربہم، یقیناً وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوم تجہلون، اور لیکن میں تمہیں ایسے لوگ دیکھتا ہوں جو جہالت برستے ہو۔ ویا قوم من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اور اے میری قوم، اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا اگر میں ان کو دور ہٹا دوں، افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی جس طرح اللہ کی رحمت کے دامن میں آنے سے جب تک تم نفرت اور کراہت کرتے رہو گے میں تمہیں زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتا، اسی طرح جیسے تم چاہتے ہو کہ جن لوگوں نے میری پیروی اختیار کی ہے وہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں لہذا میں انہیں دھکے دے کر نکال دوں، یہ کام میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ اسی طرح کا مطالبہ کفار قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کیا تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے منع کر دیا تھا کہ آپ ایسا نہ کیجیے۔ ولا اقول لكم عندي خزائن الله، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ بے شک میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ ہی میں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں یہ کہتا ہوں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ انہیں ہرگز کوئی بھلائی نہ دے گا، اللہ اعلم بما فی انفسہم، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اسے زیادہ جاننے والا ہے، انی اذا لمن الظالمین، یقینا میں تو اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤں گا. یہ اس بات کا جواب ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا انسان دیکھتے ہیں اور ہم تم کو کسی بات میں اپنے سے برتر نہیں پاتے. تو نوح علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میں واقعی تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں، نہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں، یعنی اس قسم کی کوئی فوقیت مجھے نہیں ہے. میرا جو بھی دعویٰ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں اور اس نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت بخشی ہے، اور میرا یہ دعویٰ ناقابل تردید ہے، اسے تم جس طرح مرضی آزما لو. قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين، انہوں نے کہا اے نوح بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، پس جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے اسے لے آ اگر تو سچوں میں سے ہے، یعنی آخر انہوں نے عذاب کا مطالبہ کر دیا. قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين، اس نے کہا وہ تو تم پر اللہ ہی لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم ہرگز عاجز کرنے والے نہیں. ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، اور میری نصیحت تمہیں نفع نہ دے گی اگرچہ میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں. ان کان اللہ يريد ان يغويكم، اگر اللہ یہ ارادہ رکھتا ہو کہ تمہیں گمراہ کرے، یعنی اللہ تمہیں گمراہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میری نصیحت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی. وإليه ترجعون، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ام یقولون افتراہ، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، کہہ دے اگر اسے میں نے گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھی پر ہے. وانا بری مما تجرمون، اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو. واوحی الی نوح انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا مگر جو ایمان لا چکا. فلا تبتئس بما کانوا یفعلون، پس تو اس پر غمگین نہ ہو جو وہ کرتے رہے ہیں. وصنع الفلک باعیننا ووحینا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ان لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا ہے. انہم مغرقون، یقیناً وہ غرق کیے جانے والے ہیں. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول ہوئی. انہوں نے کہا تھا کہ انی مغلوب فانتصر، بے شک میں مغلوب ہوں تو تو بدلہ لے لے. اور رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ان کافروں میں سے کوئی رہنے والا نہ چھوڑ. یہ بدعا انہوں نے اس وقت کی جب انہیں اطلاع دے دی گئی کہ ان میں سے اب کسی نے مسلمان نہیں ہونا. جب یہ اطلاع مل گئی کہ ان میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا تو انہوں نے پھر ان کے خلاف بدعا کی، اور ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ نے کفار پر عذاب کے وعدے کے ساتھ نوح علیہ السلام کو دو باتوں کی تاکید کی. پہلی تو یہ کہ پانی کے طوفان سے بچنے کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک بحری جہاز بناؤ تاکہ اس میں تم سوار ہو سکو، اور دوسری یہ کہ ظالموں کے بارے میں میرے سے کوئی بات نہیں کرنی. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بناتا رہا. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب کبھی اس کے پاس کی قوم کے اس کوئی سردار گزرتے وہ اسے مذاق کرتے. قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، کہا کہ اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو یقیناً ہم تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مذاق کرتے ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس تم جلد ہی جان لو گے کہ میں یہ اتی ہی عذاب یخزی ہی، وہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور ابل پڑا، قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین واہلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معہ الا قلیل۔ تو ہم نے کہا کہ اس میں ہر چیز میں سے دو قسمیں، نر و مادہ دونوں کو اور اپنے گھر والوں کو سوار کر لے، سوائے اس کے جس پر پہلے بات ہو چکی، اور ان کو بھی جو ایمان لے آئے اور اس کے ہمراہ تھوڑے سے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہ لایا۔ وہ اہلک سے مراد بیوی ہے، جس کا ذکر سورہ تحریم میں ہے، اور وہ بیٹا بھی جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا ہے، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ کشتی ہو یا کوئی بھی سواری، اس پر سوار ہوتے وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں کچھ اضافہ بھی سکھایا ہے، بسم اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد اور بھی دعا ہے، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، سفر کی دعا جو ہے وہ اس سے الگ ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی کہ وہ یہ پڑھیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم، وہی تجرید بہم فی موج کل جبال، اور وہ انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موج میں چلتی جاتی تھی، ونادا نوح ابنہ، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، وکان فی معزل، اور وہ ایک علیحدہ جگہ میں تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے چھوٹے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تقم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ شامل نہ ہو، قال سآوی الی جبل یعصمونی من الماء، اس نے کہا میں ان قریب اسی پہاڑ کی طرف پناہ لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہا آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں، الا من رحم، مگر جس پر وہ رحم کرے، وحال بینہم الموج، اور ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی، فکان من المغرقین، تو وہ غرق کیے ہوئے میں سے ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان تو تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا، وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور کام تمام کر دیا گیا، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور وہ جودی پر جا ٹھہری، وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے دوری ہو۔ جودی پہاڑ یہ عراق اور ترکی کے درمیانی علاقے میں واقع ہے، جسے کردستان کہتے ہیں، یہ موصل کی جانب ہے۔ تورات میں نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کی جگہ ارارات بتائی گئی ہے، جو ارمینیا کے پہاڑی سلسلے کا نام ہے اور آج بھی اسی نام سے مشہور ہے۔ ونادا نوح ربہ، نوح نے اپنے رب کو پکارا، فقال رب ان ابنی من اہلی، بس کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، وہ ان وعدہ کل حق، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وہ انت احکم الحاکمین، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، بے شک یہ ایسا کام ہے جو اچھا نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، پس مجھ سے اس بات کا سوال نہ کر جس کا تجھے کچھ علم نہیں، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ انہ عمل غیر صالح کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اس کے عمل اچھے نہیں، یہ معنی بھی درست ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت جب عمل ان کو مصدر کو مبالغے کے لیے اسم فاعل کے معنی میں مانا جائے، یعنی یہ غیر صالح عمل کرنے والا ہے، عمل ان غیر صالح ہے، تو اگر یہ معنی کیا جائے انہ عمل غیر صالح، یہ عمل اچھا نہیں، یعنی کہ ان لوگوں کے بارے میں مخاطب ہونا اور بات کرنا جن کے بارے میں منع کر دیا گیا ہے، تو ان کے بارے میں سفارش کرنا یہ اچھا عمل نہیں، پھر یہ معنی بن جائے گا، یعنی جو سفارش آپ کر رہے ہیں یہ اچھا کام نہیں ہے۔ فلا تسألني ما ليس لك به علم، پس تو مجھ سے اس کا سوال نہ کر اس کا تجھے علم نہیں، انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے اس سے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں سے ہو جائے۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما ليس لی به علم، اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں، وإلا تغفر لی وترحمنی، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پہ رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبرکات علیک وعلى امم ممن معک، کہا گیا اے نوح اتر جا ہماری طرف سے عظیم سلامتی اور بہت سی برکتوں کے ساتھ تجھ پر اور ان جماعتوں پر جو ان لوگوں سے ہوں گی جو تیرے ساتھ ہیں، وہ امم اور کئی جماعتیں ہیں، سنمتعہم جنہیں ہم انقریب ساز و سامان دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبروں سے ہے جنہیں ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں، ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے پہلے نہ تو انہیں جانتا تھا نہ تیری قوم، فاصبر بس صبر کر، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اس واقعہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا حق ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے امی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا واقعہ پورا پورا صحیح سنا دیا، جو کہ وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس نے کہا میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، ان انتم الا مفترون، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو، یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم میں تم سے اس پر کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، ان اجری الا علی الذی فطرنی، میری مزدوری اس کے سوا کسی پر نہیں جس نے مجھے پیدا کیا، افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے، یعنی اللہ پر ہی میری مزدوری ہے۔ ویا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اے میری قوم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بادل بھیجے گا جو خوب برسنے والا ہوگا، وہ یزیدکم قوتاً الى قوتکم، اور تمہیں تمہاری قوت کے ساتھ اور قوت زیادہ دے گا، ولا تتولوا مجرمین، اور مجرم بنتے ہوئے تم منہ نہ پھیرو، یعنی میری اطاعت سے منہ نہ موڑو ورنہ تم مجرم قرار پاؤ گے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لے کے آیا، وما نحن بتاریکی آلہتنا عن قولک، اور ہم اپنے معبودوں کو تیرے کہنے سے ہرگز چھوڑنے والے نہیں، وبا نحن لك بمؤمنین، اور نہ کسی طرح تجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے۔ قال انی اشهد اللہ، اس نے کہا میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وشہدو اور تم بھی گواہ رہو، انی بری مما تشریکون، کہ میں اس سے بری ہوں جو تم شریک بناتے ہو، من دونی ہی اس اللہ کے سوا، فقیدونی سو میرے خلاف تم تدبیر کر لو، ثم لا تنذرون، پھر مجھے مہلت نہ دو، یعنی وہ کہنے لگے کہ ہمارے کسی ایک آدھ معبود نے تجھے کوئی آفت پہنچا دی ہے جو ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، اگر سب کی مار پڑ جاتی تو معلوم نہیں تیرا کیا بنتا، اس طرح کی باتیں وہ ہود علیہ السلام سے کرنے لگے۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا جو میرا اور تمہارا رب ہے، ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، کوئی چلنے والا جاندار نہیں مگر وہ اس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑے ہوئے ہے. ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے. ناسیہ پیشانی کے بالوں کو کہتے ہیں. اگر کسی کو یہاں سے اچھی طرح پکڑ لیا جائے تو وہ ہل نہیں سکتا، بلکہ پوری طرح پکڑنے والے کی گرفت میں ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نصف عن بالناسیہ، تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے. مجرموں کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنی علامات کے ساتھ پہچانے جائیں گے. فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پھر ان کو پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا. مقصد یہاں یہ ہے کہ اللہ نے شرعی عقیدے اور شرعی احکام میں تمہیں اختیار دیا ہے، مانو گے تو انعام پاؤ گے، نہ مانو گے تو مارے جاؤ گے. اس پر تم اکڑ گئے اور اپنے آپ کو ہر طرح کی مرضی کا تم نے مالک سمجھ لیا ہے. سب سے پہلے تو شرعی احکام پر عمل میں اختیار دینے والے مالک کی غداری کر کے اس کی مخلوق کو اس کا شریک بنا بیٹھے، پھر اس کے احکام کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اس کے رسول کو جھٹلایا. یہ نہ سوچا کہ تھوڑا سا اختیار رکھنے کے باوجود صرف تم ہی نہیں بلکہ پوری مخلوق مکمل طور پہ اس کی گرفت میں ہے، اور اس کی پیشانی کے بال اس نے پکڑ رکھے ہیں، وہ اس کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتے. فَإِن تَبَلَّوْا، پھر اگر تم پھر جاؤ، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو بلا شبہ میں تمہیں وہ پیغام پہنچا چکا جسے دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے. وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہارے سوا کسی اور قوم کو تمہاری جگہ لے آئے گا. وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اس کا کچھ نقصان نہ کر سکو گے. اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر چیز پر اچھی طرح سے نگہبان ہے. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ہود کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ نجات دی. وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچا لیا. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ عاد تھے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا. وَعَصَوْا رُسُلَا، اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی. وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور ہر زبردست جابر سخت عناد والے کے حکم کی پیروی کی. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. الا ان عادا کفروا ربهم، سن لو بے شک عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو عاد کے لیے ہلاکت ہے جو کہ ہود کی قوم تھی. والى ثمود اخاهم صالحا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اس میں آباد کیا. فاستغفروه، سو اس سے بخشش مانگو. ثم توبوا اليه، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ. ان ربي قريب مجيب، یقینا میرا رب قریب ہے قبول کرنے والا. اخاہم صالحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی قبیلے کے فرد تھے، اس لیے ان کے خیر خواہ اور ان کے مزاجوں کو سمجھنے والے اور ان میں مدت تک رہنے والے تھے. قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، انہوں نے کہا صالح یقیناً تو ہم میں وہ تھا جس پر اس سے پہلے بہت امیدیں رکھی گئی تھیں. اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں منع کرتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے، یعنی اپنے باپ دادا کے معبودوں کی عبادت سے تو ہمیں روکنے لگا ہے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بے شک جس کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے ہم یقیناً اس بات کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو تمہاری ذہانت اور عقل مندی سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ تھیں ہمیں، تو اب تو نے آ کے ہمیں ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہیں. قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینت من ربی، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں. وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنی جناب سے عظیم رحمت عطا کی ہو. فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ، تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں. فما تزیدوننی غیر تقصیر، پھر خسارہ پہنچانے کے سوا تو مجھے کیا زیادہ دو گے. ویا قومی ہادی ناقۃ اللہ لکم آیا، اور اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے عظیم نشانی، فداروہا تاکل فی ارض اللہ، اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے، ولا تمسوہا بسوءن، اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، فیأخذکم عذاب قریب، ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا، فعقروہا، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، فقالا، تو اس نے کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اپنے گھروں میں تین دن تک خوب فائدہ اٹھا لو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزی یومئذ ان ربک هو القوی العزیز، جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے عظیم رحمت کے ساتھ بچا لیا، اور اس دن کی رسوائی سے بھی، بے شک تیرا رب بے حد قوت والا سب پر غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے، کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے، الا سن لو، ان ثمود کفروا ربهم، بے شک ثمود نے اپنے رب سے کفر کیا، الا بعدا لثمود، سن لو ثمود کے لیے ہلاکت ہے۔ ولقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، قال سلام، انہوں نے سلام کہا، قالوا سلاما، قال سلام، فرشتوں نے بھی سلام کہا اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پھر دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا، فلما راى ايديهم لا تصل اليه ناكرهم واوجس منهم خيفا، تو جب ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کی طرف نہیں پہنچتے تو انہیں اجنبی جانا، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا، قالوا، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ ڈر، اِنَّا اُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوت، بے شک ہم لوت کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف کھانا پیش ہی نہیں کیا تھا بلکہ کھانے کے لیے اصرار بھی کیا تھا، جیسے سورہ زاریات میں ہے، انہوں نے کہا، الا تاکلون، کیا تم کھاتے نہیں ہو؟ پھر بھی جب انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو دل میں ایک قسم کا خوف محسوس کیا۔ خوف کی وجہ یہ تھی کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی اجنبی آتا اور وہ مہمانی میں پیش کیا ہوا کھانا قبول نہ کرتا تو اس کے متعلق سمجھا جاتا تھا کہ وہ کسی برے ارادے سے آیا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابراہیم اور ان کی بیوی نے ان کے کھانا تناول نہ کرنے کی وجہ سے ان کے فرشتے ہونے کو بھانپ لیا ہو اور وہ اس بنا پر ڈر گئے ہوں کہ یہ ان کی بستی پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں، لیکن فرشتوں نے ان کے خوف کو بھانپ لیا۔ بلکہ سورہ حجر میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف کہہ دیا تھا، انا منکم وجلون، کہ ہمیں تو تم سے خوف آتا ہے، ہم تم سے خوف زدہ ہیں، تو انہوں نے کہا، لا تخف، انا ارسلنا الی قوم لوط، آپ بد ڈریں، ہمیں آپ کی بستی پر نہیں بلکہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے انبیاء کرام کے عالم الغیب ہونے اور ان کے کائنات پر اختیار رکھنے کی صاف نفی ہو رہی ہے۔ وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ، اور اس کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، سو ہنس پڑی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، تو ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، فَمِنْ وَرَائِ إِسْحَاقَ يَعْقُوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی، قالت یا ویلتا الد وانا عجوز، اس نے کہا، ہائے میری بربادی، کیا میں جنوں گی جبکہ میں بوڑھی ہوں، وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا خامد ہے بوڑھا، ان ھذا لشیء عجیب، یقینا یہ تو ایک عجیب چیز ہے، قالوا تعجبین من امر اللہ، انہوں نے کہا، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا، بڑی شان والا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے اہل بیت اس کی بیوی ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سلام اور رحمت و برکت کہتے وقت عورتوں کو بھی مذکر کے صیغے سے مخاطب کیا جاتا ہے. اور یہ آیت فیصلہ کن ہے کہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے اے گھر والو اور تمہیں خوب اچھی طرح سے پاک کر دے. اس آیت میں اہل بیت کا ذکر کرتے ہوئے پہلے بھی اور بعد میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر ہے، تو اس آیت کے اندر بھی عنکم اور اہل البیت سے اور یطہرکم تینوں سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں. کیونکہ یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تو اس وقت بیوی ہی تھی جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے، کوئی اولاد موجود نہ تھی. فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، پھر جب ابراہیم سے گھبراہٹ دور ہوئی اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو ہم سے لوط کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگا. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم تو نہایت بردبار بہت آہوزاری کرنے والا اور رجوع کرنے والا ہے. یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اسے رہنے دے، اسے اعراض کر. انہ قد جاء امر ربک، بے شک حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا حکم آ چکا. وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٌ، اور یقیناً یہ لوگ ان پر وہ عذاب آنے والا ہے جو ہٹایا جانے والا نہیں. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے وہ ان کی وجہ سے مغموم ہوا اور اس کا دل تنگ ہوا. وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ، اور اس نے کہا یہ بہت سخت دن ہے. ذاق بهم زرع، زرع بازو یا جانور کی اگلی ٹانگوں کو کہتے ہیں. اونٹ یا کسی بھی جاندار پر اگر بوجھ نہ ہو تو وہ کھلا قدم اٹھاتا ہے، اور اگر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ ہو تو بڑی مشکل سے قدم اٹھاتا ہے، وہ بھی بالکل تنگ سا. اسی لیے ذاق زرع سے مراد ہوتا ہے دل کا تنگ ہونا. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، اور اس کی قوم کے لوگ اس کی طرف بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آئے. وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور وہ پہلے سے برے کام کیا کرتے تھے. قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ، اس نے کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ ہیں. وَلَا تَتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو. وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي، مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو. علیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی بھلا آدمی ایک بھی نہیں؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، انہوں نے کہا بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے کہ تیری بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں. وانک لتعلم ما نريد، اور بلا شبہ یقیناً تو جانتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں. قالوا لو ان لي بكم قوه او ابي الى ركن شديد، اس نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلے کی کچھ طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا. مطلب یہ ہے کہ جب اس خبیث قوم کو لوط علیہ السلام کے گھر ایسے حسینوں کے آنے کی خبر ملی تو وہ ان کی طرف تیزی سے اس طرح بے اختیار دوڑتے ہوئے آئے جیسے کوئی انہیں پیچھے سے دھکیل رہا ہے. اس سے پہلے وہ یہ برے کام کثر سے کرتے تھے حتیٰ کہ یہ ان کی عادت بن چکی تھی. جب وہ گھس آئے اور شدت سے مہمانوں کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے تو لوط علیہ السلام نے مہمانوں کی عزت بچانے کے لیے اپنی تواضع کی انتہا کر دی، کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں میں رسوا نہ کرو، کیا تم میں ایک بھی بھلا آدمی نہیں؟ ہن اطہر لکم، مطلب کہ ان سے نکاح کرو تو یہ تمہارے لیے پاکیزہ ذریعہ ہے اپنی شہوت کو پورا کرنے کا. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں عورتوں یا بیویوں سے کوئی دلچسپی نہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ تو یہ معلوم ہی ہے کہ ہم کس بدفعلی کے عادی ہیں، اس لیے تم ہماری راہ میں رکاوٹ نہ بنو. قالوا یا لوط انا رسل ربک، انہوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، لن یسیروا الیک، یہ ہرگز تجھ تک پہنچ نہ پائیں گے، فاسر باہلک بقطع من اللیل، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر چل نکل، ولا یلتفت منکم احد، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، الا امرأتک، مگر تیری بیوی، انہ مصیبہا ما اصابہم، بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر بھی وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان پر آئے گی، ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح ہے، الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں؟ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا کر دیا، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل، اور ان پر تہ بتہ کھنگر کے پتھر برسائے، خشک مٹی کے، سخت مٹی کے پتھر، وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود، سجیل یہ کہتے ہیں کہ سنگ گل سے معرب ہے، سنگ گل یا سنگو گل، سنگ فارسی میں پتھر کو کہتے ہیں اور گل مٹی کو، یعنی پتھر اور مٹی کے ملے ہوئے ڈھیلے، اور سنگ گل مٹی کے پتھر یعنی پختہ اینٹوں کے روڑے یا کھنکر، وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود، تہ بتہ ایسے خشک مٹی کے مضبوط پتھر ان پر برسائے، مسومتن عند ربک، جو تیرے رب کے ہاں سے نشان لگے ہوئے تھے، وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہیں، وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ولا تنقصوا المكيال والميزان، اور ماپ تول میں کمی نہ کرو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں اچھی حالت میں دیکھتا ہوں، وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط، اور بے شک میں تم پر ایک گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، انی اراکم بخیر، یعنی تم اچھے خاصے خوشحال ہو، پھر اس قسم کی بے ایمانی اور فریب کاری کی تمہیں کیا ضرورت ہے، ویا قومی اوف المکیال والمیزان بالقسط، اور اے میری قوم ماپ اور طول انصاف کے ساتھ پورا کرو، ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے دنگا نہ مچاؤ، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اللہ کا باقی بچا ہوا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو، وما انا علیکم بحفیظ، اور میں ہرگز تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، کیا تیری نماز تجھے حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں کریں، یعنی اپنے مالوں میں اپنی مرضی سے تصرف کرنے سے تیری نماز ہمیں روکتی ہے، اور باپ دادا کے معبودوں کی عبادت کرنے سے تیری نماز ہمیں روکتی ہے، انک لانت الحلیم الرشید، یقیناً تو تو نہایت بردبار بڑا سمجھدار ہے، قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اس نے کہا ہے میری قوم تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے اچھا رزق عطا کیا ہو، وما اريد ان اخالفکم الی ما انهاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بجائے میں خود اس کا ارتکاب کروں جس سے تمہیں منع کرتا ہوں، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میں تو اصلاح کے سوا کچھ نہیں چاہتا، وما توفیقی الا باللہ، اور میری توفیق اللہ کے سوا کسی سے نہیں ہے، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی، اور اے میری قوم میری مخالفت تمہیں اس کا مستحق ہرگز نہ بنائے کہ ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم بعید، کہ تمہیں اس جیسی مصیبت آ پہنچے جو نوح کی قوم، یہود کی قوم، یا صالح کی قوم کو پہنچی، اور لوط کی قوم بھی ہرگز تم سے کچھ دور نہیں ہے، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف پلٹ آؤ. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب نہایت رحم والا بہت محبت والا ہے. قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا مما تقول، انہوں نے کہا اے شعیب ہم اس میں سے بہت سی باتیں نہیں سمجھتے جو تو کہتا ہے. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان بہت کمزور دیکھتے ہیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ، اور اگر تیری برادری نہ ہوتی تو ہم ضرور تجھے سنسار کر دیتے. وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور تو ہم پر کسی طرح غالب نہیں. قالا، اس نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارحتی اعز علیکم من اللہ، کہ میری برادری تم پر اللہ سے زیادہ غالب ہے. واتخذتموه وراءکم ظهریا، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ تم کر رہے ہو میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے. ویا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل، اور میری قوم تم اپنی جگہ پر عمل کرو بے شک میں بھی عمل کرنے والا ہوں. سوف تعلمون من یأتیه عذاب یخزیه ومن هو کاذب، تم جلد ہی جان لو گے کہ کون ہے جس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. ورتقبو، اور انتظار کرو، انی معکم رقیب، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں. ولما جاء امرنا نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمۃ منا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا چیخنے پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے وہ ان میں رہے ہی نہ تھے. أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ، سن لو مدین کے لیے ہلاکت ہے جیسے ثمود ہلاک ہوئے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانی اور وعدے دلیل دے کر بھیجا. الی فرعون و ملائہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فتبعوا امر فرعون، تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی. وما امر فرعون برشید، اور فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح سے درست نہ تھا. یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار، وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا پس انہیں پینے کے لیے آگ پر لے آئے گا. وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، اور وہ پینے کی جگہ بری ہے جس پر پینے کے لیے آیا جاتا ہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، برا ہے عطیہ جو کسی کو دیا جائے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ، یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں جو اب تجھے بیان کرتے ہیں، ان میں سے کچھ کھڑی ہیں اور کچھ کٹ چکی ہیں. وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا. فما اغنت عنہم آلہتہم اللتی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک، اور پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے جب تیرے رب کا حکم آ گیا. وما زادوہم غیر تتبیب، اور انہوں نے ہلاک کرنے کے سوا انہیں کچھ زیادہ نہ دیا. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور تیرے رب کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والی ہوں. إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، بے شک اس کی پکڑ بڑی دردناک بہت سخت ہے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے جس کے لیے سب لوگ جمع کیے جانے والے ہیں. وذالک یوم مشہود، یہ وہ دن ہے جس میں حاضری ہوگی، یعنی قیامت کا دن ایسا ہے جس کے لیے تمام لوگ جمع ہوں گے. وما نؤخرہ الا لاجل معدود، اور ہم اسے مؤخر نہیں کر رہے مگر ایک گنے ہوئے وقت کے لیے، مقرر وقت کے لیے. یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، جس دن وہ وقت آئے گا تو کوئی شخص اس کی اجازت کے بغیر بات نہیں کرے گا، فمنہم شقی و سعید، پھر میں سے کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش قسمت، فاما الذین شقوا ففی النار لہم فیہا زفیر و شہیق، تو جب بدبخت ہوئے سو وہ آگ میں ہوں گے، ان کے لیے اس آگ میں گدے کی طرح آواز کھینچنا اور نکالنا ہے۔ زفیر اور شہیق یہ دونوں گدے کی آواز کو کہتے ہیں، زفیر شروع کی آواز اور شہیق آخر کی آواز۔ زفیر یعنی جب گدا سانس اندر کھینچتے ہوئے آواز نکالتا ہے وہ زفیر ہے، اور جب سانس باہر نکالتے ہوئے آواز جو نکالتا ہے وہ ہے شہیق۔ مراد ہے نہایت بری طرح چیخنے چلانے کی آوازیں یہ لوگ نکالیں گے۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ما دامت السماوات والارض، جب تک سارے آسمان اور زمین قائم ہیں، الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، ان ربک فعال لما یرید، بے شک تیرا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ ما دامت السماوات والارض، یہ جملہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کسی چیز کی ہمیشگی ظاہر کرنا مقصود ہو، کہ جب تک زمین و آسمان قائم ہیں اللہ کا عذاب قائم ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جب تک زمین آسمان قائم رہیں گے تب تک عذاب ہوگا، جب زمین آسمان ختم ہو جائیں گے تو عذاب ختم ہو جائے گا۔ ہاں، آسمان و زمین سے مراد، اگر آخرت کے آسمان و زمین مراد لے لیے جائیں تو پھر یہ معنی درست ہو جائے گا، کیونکہ دنیا کے زمین و آسمان تو اس دن بدل دیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار، جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل جائے گی اور آسمان بھی، اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلا ہے زبردست۔ یعنی قیامت کے دن اخروی زمین و آسمان جو کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، تو جب تک وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو یہ جہنمی جہنم میں بھی ہمیشہ ہمیشہ عذاب سے دوچار ہوتے رہیں گے۔ الا ما شاء ربک، یعنی بدبخت آگ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ اسی طرح سعادت مندوں کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ، اور رہے وہ لوگ جو خوش قسمت بنائے گئے، وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہوں گے جب تک سارے زمین و آسمان قائم ہیں، مگر جو تیرا رب چاہے۔ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ، ایسا عطیہ ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ یہ دونوں کے متعلق جو یہ کہا ہے، مگر جو تیرا رب چاہے، تو جہنمیوں کے جہنم میں رہنے سے متعلق جو فرمایا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، الا کہ جب تیرا رب چاہے، مطلب ہے کہ مومن موحد جو گناہگار ہوں گے جب اپنی سزا بھگت لیں گے تو انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ تو جہنمی جو کافر ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ما شاء ربک سے مراد وہ جہنمی ہیں جو ایمان والے توحید والے ہوں گے۔ اور خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، جو جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ بھی جنتی جنت میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان ہیں، الا ما شاء ربک، تو الا ما شاء ربک کہنے کے بعد یہ فرمایا ہے عطاء غیر مجزوز، یہ ایسا عطیہ ہے جو منقطع ہونے والا نہیں، یہ اس کے دوام اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ عطاء غیر مجزوز، اور الا ما شاء ربک سے مراد یہ ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، ہاں کچھ لوگ اللہ کی مشیت کے تحت جہنم سے نکال کر جنت میں لائے جائیں گے، گویا وہ ہمیشہ جنت میں نہ رہے، مگر جنت میں داخل ہونے کے بعد کوئی چونکہ انہیں نکالے گا نہیں، اس لیے آخر میں کہہ دیا عطاء غیر مجزوز، کہ جنت ایسا عطیہ ہے جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ فلا تک فی مریت مما یعبد ہؤلاء، پس تو اس کے بارے میں جس کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں کسی شک میں نہ رہ۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، یہ لوگ عبادت نہیں کرتے مگر جیسے ان کے پہلے باپ دادا عبادت کرتے تھے۔ وانا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص، اور بے شک ہم یقیناً انہیں ان کا حصہ پورا پورا دینے والے ہیں جس میں کوئی کمی نہ کی گئی ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی پھر اس میں اختلاف کیا گیا۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر وہ بات نہ ہوتی جو تیرے رب کی طرف سے پہلے ہو چکی، لقضی بینہم، تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ وانہم لفی شک منہ مریب، اور بے شک یہ لوگ یقیناً اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں۔ وان کل لما لیوفینہم ربک اعمالہم، اور بے شک ان سب کو جب وقت آئے گا تو یقیناً تیرا رب انہیں ان کے اعمال ضرور پورے پورے دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ فاستقم کما امرتا، پس جیسے تجھے حکم دیا گیا ہے تو خوب ثابت قدم رہ۔ ومن تاب معک، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تیرے ساتھ توبہ کی ہے۔ ولا تطغوا، اور حد سے نہ بڑھو، انہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور ان لوگوں کی طرف مائل نہ ہونا جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ آ لپٹے گی۔ وما لکم من دون اللہ من اولیاء، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا۔ ثم لا تنصرون، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی۔ واقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل، اور دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں بھی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ یاد کرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہے۔ دن کے دو کنارے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دن ہوتا ہے، اس میں تین نمازیں آتی ہیں، زوال سے پہلے والے کنارے میں فجر اور زوال کے بعد والے کنارے میں ظہر اور عصر۔ اور زلفن، یہ زلفت ان کی جمع ہے، اسے مراد دن کے آخری حصے کے قریب کے اوقات ہیں۔ تو آخری حصے کے قریب مغرب اور عشاء کی نماز ہے، تو اس میں گویا کہ پانچوں نمازوں کا ذکر ہو گیا۔ واصبر، اور صبر کر، فإن اللہ لا يضيع أجر المحسنين، کہ بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، پھر ان امتیوں میں سے جو تم سے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھیں، کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے۔ الا قلیل منہم، الا قلیل ممن انجینا منہم، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی۔ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا، اور وہ مجرم تھے۔ وما کان ربک لیہلک القرى بظلم واہلھا مصلحون، اور تیرا رب ایسا نہ تھا کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اس حال میں کہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں۔ ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ، اور اگر تیرا رب چاہتا تو یقیناً سب لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ ولا یزالون مختلفین، اور وہ ہمیشہ مختلف رہیں گے۔ الا من رحم ربک، مگر جس پر تیرا رب رحم کرے۔ وتمت کلمۃ ربک، اور تیرے رب کی بات مکمل ہو گئی۔ لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب کے ساتھ ضرور ہی بھر دوں گا۔ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے مگر جس پر تیرے رب نے رحم کیا۔ ولذالک خلقہم، اور اسی لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ ابو داود میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، الا ان من کان من قبلکم من اہل الکتابی افترقوا علی ثنتین و سبعین ملہ و ان ہذہ الملہ ستفترق علی ثلاث و سبعین ثنتان و سبعون فی النار و واحدۃ فی الجنہ وہی الجماعہ. یاد رکھو تم سے پہلے اہل کتاب 72 ملتوں میں جدا جدا ہو گئے اور یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 آگ میں اور ایک جنت میں ہوگا اور وہ الجماعہ ہے. اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ کسی امت کا اتفاق اور اجتماع رحمت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ مختلف رہیں گے مگر جس پر تیرا رب رحم کرے. اور صاف ظاہر ہے کہ امت مسلمہ صرف اسی چیز پر جمع ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہو، اور وہ کتاب و سنت ہے. اسی پہ چلنے والے الجماعہ ہیں، باقی سب فرقے بعد میں اس سیدھے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو ایک روایت مشہور ہے اختلاف امتی رحمہ، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صاف جھوٹ ہے، کیونکہ اختلاف رحمت نہیں بلکہ اتفاق رحمت ہوتا ہے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں میں سے ہر وہ چیز تجھ سے بیان کرتے ہیں، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، جس کے ساتھ ہم تیرے دل کو ثابت رکھتے ہیں. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، اور تیرے پاس ان میں حق آیا ہے. وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی آئی ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور لوگوں سے کہہ دے جو ایمان نہیں لاتے، اعملوا على مكانتكم انا عاملون، تم اپنی جگہ عمل کرو، یقینا ہم بھی عمل کرنے والے ہیں. وانتظروا، اور انتظار کرو، انا منتظرون، یقینا ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں. وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمین کا غیب ہے. والیہ یرجع الامر کلو، اور سب کے سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. فاعبدہ، سو اس کی عبادت کر. وتوکل علیہ، اور اس پر توکل کر. وما ربک بغافل عما تعملون، اور پھر رب اس سے ہرگز غافل نہیں جو تم کرتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے. الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، یہ واضح کتاب کی آیات ہے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم تجھے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس واسطے سے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا ہے. وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور بے شک تجھ سے پہلے یقیناً بے خبروں میں سے تھا. یہ سورہ یوسف مکی سورت ہے. مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں پر جس طرح اپنے ہی عزیزوں اور رشتہ داروں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ اس سے نہایت غمزدہ رہتے تھے. بعض اوقات اللہ کے حکم سے انہیں یہ بھی فرماتے کہ تم اگر میری بات نہیں مانتے تو تمہاری مرضی، مگر قرابت کا خیال تو رکھو جو میرے اور تمہارے درمیان ہے. لا اسألکم علیہ اجرن الا المودہ فی القربیٰ، کہ میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا مگر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی. ایسے ہی کسی موقع پر سورہ یوسف نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بے حد سامان موجود ہے کہ دشمن خواہ جس حد تک چلا جائے، اپنے بھائی اور عزیز حسد میں انصاف اور انسانیت کی تمام حدیں پار کر جائیں، پھر بھی ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس لیے آپ بے فکر رہیں. اس صورت میں کمال درجے کا غم، پھر اسی درجے یا اس سے بھی بڑھ کر خوشی، انتہا درجے کی بے بسی، اور پھر کمال درجے کا اقتدار، نبینا کر دینے والی جدائی اور آنکھیں روشن کر دینے والی ملاقات کی خوشخبری، انتہائی درجے کی ہوس اور دعوت گناہ، اور اس کے مقابلے میں حد درجے کی پاک دامنی، بے انتہا ظلم اور کمال درجے کی معافی. الغرض عجیب و غریب واقعات اور مضامین ہیں جو غمگین بھی کرتے ہیں اور خوش بھی. اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا بہت سا موجود ہے کہ جس طرح کنویں میں پھینکنے والے بھائی یوسف علیہ السلام اور صبر کے نتیجے میں اللہ کے نظر نہ آنے والے اسباب کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن ان کے سامنے جھک کر معافی کے خواستگار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عائزہ و اقارب بھی اسی طرح ایک دن آپ کے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوں گے اور صاف لفظوں میں آپ کی برتری تسلیم کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا، ہجرت پر مجبور کیا۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا جب مکہ فتح ہوا اور یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری کو تسلیم کرنے والے بن گئے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم تھے، یہ چاروں نبی تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، کہ کریم بن کریم بن کریم بن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ یا بنیا قال یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیقیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرما رہے ہیں، ظاہر ہے کہ یعقوب نبی کا فرمان وحی پر مبنی تھا۔ اچھا خواب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یبق من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت میں مبشرات کے سوا کچھ باقی نہیں رہا۔ انہوں نے پوچھا مبشرات کیا ہیں، فرمایا الرؤیا الصالحہ، اچھے خواب۔ وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تعبیر الاحادیث، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا، تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، ویتم نعمتہ علیک، اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا، وعلی آل یعقوب، اور آل یعقوب پر بھی، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے اس سے پہلے تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بلا شبہ یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں تھیں۔ یہاں سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے کی تفصیل شروع ہوتی ہے۔ یہاں آیات سے مراد وہ عبرتیں، نصیحتیں اور اللہ کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں جو اس واقعہ میں ذکر ہوئیں، چونکہ وہ بہت سی ہیں اور بہت سے لوگوں کے متعلق ہیں۔ مثلا ایک طرف بھائیوں کی نفرت، حسد، بدگمانی، اس زمانے کے لوگوں کے حالات، آزاد لوگوں کو غلام بنا لینا، ان کا انداز حکومت، ان کے قوانین، شیطان کا بہکانا، اپنوں کے ظلم، پیاروں سے جدائی، بے وطنی، غلامی کے صدمے اور حسن کی وجہ سے آنے والی آزمائشیں، عزیز کی بیوی کے عشق کی شورش اور طغیانی، اور یوسف علیہ السلام کی عفت کا امتحان، پھر اس کے بعد قید خانے کی آزمائش، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کا اپنے کام پر غالب ہونے کا مظاہرہ ہے۔ یوسف علیہ السلام کا تمام دشمنوں، حاسدوں اور مخالفوں کی خواہش کے برعکس اللہ کے ادا کردہ کمالات، علم و حکمت، اخلاص نیت، حسن عمل اور صبر و تقوی کی بدولت جیل اور غلامی سے نکل کر حکومت کے وسیع اختیارات کا ہو، جابر و ظالم بھائیوں کی ان کے سامنے بے بسی اور ان کے صدقے کے سوال پر مجبور ہونا، یہ سب اس میں ذکر ہے۔ ہر ہر بات اپنے اندر بہت سی نشانیاں اور عبرتیں رکھتی ہے۔ یہاں کہا ہے کہ سوال کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ تو یہ سوال کرنے والے کون تھے؟ اس کے بارے میں ایک بات عام طور پر ذکر کی جاتی ہے کہ قریش نے یہود کے اشارے پر امتحان کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو شام تھا، تو بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہو گئے، حتیٰ کہ موسیٰ کے دور میں فرعون سے نجات حاصل کی؟ اس پر یہ سورت اتری اور فرمایا کہ سوال کرنے والوں کے لیے اس قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ انہوں نے ایک بھائی پر حسد کیا تو آخر کار اسی کے محتاج ہوئے، اسی طرح یہود حسد کر رہے ہیں اور قریش نے آپ کو نکالا تو آخر کار آپ ہی کا عروج ہوا۔ لیکن یہ روایات اسرائیلی ہیں اور مکے میں یہود تھے بھی نہیں، نہ اہل مکہ کا ان کے ساتھ کوئی خاص ربط تھا۔ ابن عاشور وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل عرب کی بلاغت کا یہ اسلوب ہے کہ وہ متوجہ کرنے کے لیے سائل کا ذکر کرتے ہیں، اس سے مراد بات کو سننے کا شوق دلانا ہوتا ہے۔ اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا، جب انہوں نے کہا کہ یقیناً یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کے لیے، ہمارے باپ کے ہاں ہم سے زیادہ پیارے ہیں۔ ونحن عصبة، حالانکہ ہم ایک قوی جماعت ہیں، ان ابانا لفی غلال مبین، بے شک ہمارا باپ یقیناً کھلی غلطی میں ہے۔ یعنی انہوں نے یہ بات آپس میں کہی اور انہوں نے اپنے ظلم کے جواز کے لیے یوسف علیہ السلام کا یہ جرم تجویز کیا، وگرنہ اگر یہ جرم تھا تو والد کا تھا، جو انہوں نے والد کو بھی معاف نہیں کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں کہیں اشارہ بھی نہیں کہ اس میں یعقوب علیہ السلام کی کوئی غلطی تھی۔ اگر یہ غلطی ہوتی تو اللہ تعالیٰ یعقوب علیہ السلام کو اس سے ضرور آگاہ کر دیتے، کیونکہ وہ نبی تھے۔ اور پھر یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جو بچہ چھوٹا ہوتا ہے اس کی طرف والدین کی توجہ نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو بڑے ہیں، جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق اور ایسا ہی سلوک تھا، لیکن یہ اب بڑے ہو گئے تو اپنی ان باتوں کو بھول گئے جو بچپن میں ان کے ساتھ کی جاتی تھی۔ اب چھوٹے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، یہ اس پر حسد کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا کیوں نہیں کیا جاتا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخلو لکم وجہ ابیکم، یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو، یخلو لکم وجہ ابیکم، تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے اکیلا رہ جائے گا، وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم نیک لوگ بن جانا۔ یعنی یوسف علیہ السلام کا باپ کی نظر میں زیادہ محبوب ہونا بھائیوں کی نظر میں اتنا بڑا جرم بن گیا کہ اس کی وجہ سے قتل ناحق، جو کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، یہ بھی ان کی نگاہ میں معمولی بن گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے قتل کر دو یا غائب کر دو، تمہارے والد کی توجہ صرف پھر تمہارے لیے ہی رہ جائے گی۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اسے کسی اندھے کنویں کی گہرائی میں پھینک دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے اٹھا لے گا، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ قالوا يا ابانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، تجھے کیا ہے کہ تو یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار نہیں کرتا، حالانکہ بے شک ہم یقین اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب، اسے کل ہمارے ساتھ بھیج، چرے چگے اور کھیلے کودے، وإنا له لحافظون، اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال انی لا يحزنني ان تذهبوا به واخاف ان ياكله الذئب وانتم عنه غافلون، اس نے کہا، بے شک میں یقیناً مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے اور تم اسے غافل ہو۔ قالوا لئن اكله الذئب ونحن عصبة انا اذا لخاسرون، انہوں نے کہا کہ واقعی اگر اسے بھیڑا کھا جائے، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، تو بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب، پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں گے، واوحينا اليه، اور ہم نے اس کی طرف وحی کی، لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون، کہ تو ضرور ہی انہیں ان کے اس کام کی خبر دے گا اس حال میں کہ وہ سوچتے نہ ہوں گے۔ ان کے اس کام کے الفاظ میں بھی ان کے یوسف علیہ السلام کے ساتھ سلوک کی لمبی اور دلخراش داستان دو تین لفظوں میں سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ جو کام تیرے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں ان کو خبر دے گا۔ یعنی اس مشکل وقت میں یوسف علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے تسلی دی گئی کہ ایسا وقت ہر صورت آئے گا جب تم ان بھائیوں کو ان کے یہ کام بتاؤ گے، جبکہ طویل مدت اور آج اور اس وقت کے حالات کے فرق کی وجہ سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ہم اسی بھائی سے پورا غلہ دینے اور صدقہ دینے کی درخواست کر رہے ہیں جسے ہم کنویں میں پھینک کر بھول چکے تھے۔ وجاؤوا اباہم عشاء یبکون، اور وہ اپنے باپ کے پاس اندھیرا پڑے روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق، کہا اے ہمارے باپ بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم نے یوسف کو اپنے متاع یعنی سامان کے پاس چھوڑا، فاکلہ الذئب، تو اسے کوئی بھیڑا کھا گیا، وما انت بمؤمن لنا، اور تو ہماری بات کا ہرگز اعتبار کرنے والا نہیں، ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی ہوں، وجاؤوا علی قمیصہ بدم کذب، اور وہ اس کی قمیص پر ایک جھوٹا خون لگا لائے، قال بل سولت لکم انفسکم امرا، اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین بنا دیا ہے، فصبر جمیل، سو میرا کام اچھا صبر ہے، واللہ المستعان ولا ما تصفون، اور اللہ ہی ہے جس سے اس پر مدد مانگی جاتی ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا، اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول لٹکایا، قال يا بشرى هذا غلام، کہا او خوشخبری ہو یہ ایک لڑکا ہے، وأسروه بضاعة، اور انہوں نے اسے سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، والله عليم بما يعملون، اور اللہ خوب جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا، اور انہوں نے اسے تھوڑی قیمت چند گنے ہوئے درہموں میں بیچ دیا، وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس میں رغبت رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ یعنی قافلے والوں نے کنویں سے نکال کر اسے چھپا لیا اور پھر آگے جا کے تھوڑی قیمت چند گنے ہوئے درہموں میں بیچ دیا، کیونکہ زیادہ درہم ہوتے تو وہ گننے کے بجائے تول کر لیے جاتے تھے، وہ اس میں رغبت رکھنے والوں میں سے نہ تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ قانونی طور پر حقیقی غلام کو نہیں بیچ رہے تھے، اس لیے جو کچھ مل گیا اسے انہوں نے غنیمت سمجھا۔ بے رغبت ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ جلد اس سے خلاصی حاصل کرنا چاہتے تھے، کیونکہ ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو انہیں اس جرم میں پکڑ لے کہ وہ اس کے آزاد بیٹے کو غلام بنا کر پکڑ لائے ہیں۔ تو ہر وقت چھپا کے رکھنا اور یوسف علیہ السلام کو کسی کو اپنی حقیقت بیان کرنے کا موقع نہ دینا یہ ان کے لیے مصیبت تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اس بیان سے ان لوگوں کی داستان گوئی کی حقیقت بھی معلوم ہو جاتی ہے جو یوسف علیہ السلام کے خریداروں کا ہجوم اور سود کی اٹی لانے والی عورت کا اور آخر سونے میں تول کر فروخت کرنے کا ذکر کرتے ہیں۔ جو لوگ یوسف کے بھائیوں کا آ کر قافلے والوں کے ہاتھوں فروخت کرنا ذکر کرتے ہیں ان کی بات کا قرآن کی کسی آیت میں اشارہ تک نہیں ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دیکھا کہ اس کو کنویں سے نکال لیا گیا ہے، پھر انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام تھا بھاگا ہوا، تو ٹھیک ہے تم نے لے لیا، لے جاؤ قیمت دے دو، اس کی قیمت بھی لے لی. یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اسلوب کے منافی ہیں. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور جس شخص نے اسے مصر سے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کی رہائش باعزت رکھ، ہو سکتا ہے کہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. وكذلك مكننا ليوسف في الارض، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی. ولنعلمه من تعبير الاحاديث، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما، اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے بڑا حکم اور بڑا علم عطا کیا. وکذلک نجزی المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اور اس عورت نے جس عورت کے گھر میں وہ تھا اسے اس کے نفس سے پھسلایا. وغلقت الابواب، اور دروازے اچھی طرح سے بند کر لیے. وقالت هيت لك، اور کہنے لگی جلدی آ. قال معاذ الله، اس نے کہا اللہ کی پناہ. انه ربي احسن مثواي، بے شک وہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا. انہ لا یفلح الظالمون، بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ ظالم فلاح نہیں پاتے. یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بچنے کی کوئی راہ نہ رہی تو انہوں نے اس ذات پاک کی پناہ مانگی جس کی پناہ ملنے کے بعد کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. انہ ربی احسن مثواي، ساتھ ہی کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ اللہ میرا مالک ہے، اس نے میرا ٹھکانہ اچھا بنایا ہے، اس کی نافرمانی کر کے میں ظالموں میں شامل نہیں ہو سکتا. ایک دوسرا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ میں اس کام سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم اس عزیز مصر کی بیوی ہو جو میرا مالک ہے، میں اس کا غلام ہوں، اس نے میرے لیے رہنے کا اچھا انتظام کیا ہے، میں اپنے مالک کی خیانت کیسے کر سکتا ہوں، یہ تو سراسر ظلم ہے. دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور بلا شبہ یقیناً وہ اس کے ساتھ ارادہ کر چکی تھی. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی اس عورت کے ساتھ ارادہ کر لیتا اگر یہ نہ ہوتا کہ اس نے اپنے رب کی دلیل دیکھ لی. كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے خالص کیے ہوئے بندوں میں سے تھا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ برائی کا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا جبکہ وہ عورت برائی کا ارادہ کر چکی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بھی لولا ارآ برہان ربی، کہ وہ ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی کہا کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ہٹا دیں. ان ساری باتوں سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے برائی کا کسی قسم کا کوئی ارادہ نہ کیا. خود یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بعد میں فرمایا تھا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنْ، اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. یہ سری دلیل ہے اس بات کی کہ یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوئے تھے. تو کئی لوگ مختلف قسم کے اقوال نقل کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے بھی ارادہ کر لیا تھا، لیکن وہ قرآن مجید کے اسلوب کے منافی اور اس کے بالکل خلاف ہیں. واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، یہ برہان اللہ کی کیا تھی؟ اس کی تعین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے. مفسرین نے کئی باتیں نقل کی ہیں، وہ محض اقوال ہی ہیں. واضح طور پر جو بات سمجھ آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی کے اخلاق کی بلندی ہی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ زنا جیسے برے کام پر آمادہ ہو، اور اسی کو یہاں پر برہان ربی ہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ واستبق الباب، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، وقدت قمیصہ بن دبر، اور اس عورت نے اس کی قمیص پیچھے سے پھاڑ دی، والفیا سیدہا لدى الباب، اور دونوں نے اس کے خامد کو دروازے کے پاس پایا، قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا، اس عورت نے کہا کہ اس بندے کی کیا جزا ہے جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، الا ان یسجن او عذاب الیم، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ عورت نے زنا کا ارادہ کیا لیکن یوسف علیہ السلام نے انکار کیا۔ اسی کشمکش میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش میں دروازے کی طرف دوڑے، آگے یوسف علیہ السلام اور پیچھے عزیز کی بیوی، یوسف اس لیے کہ جلدی سے دروازہ کھول کر بھاگ جائیں، اور عزیز کی بیوی اس لیے دوڑی کہ پہلے پہنچ کر انہیں دروازہ کھول کر بھاگنے نہ دے۔ یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ وہ دروازے جو عزیز کی بیوی نے بہت اچھی طرح سے بند کیے، جب یوسف علیہ السلام گناہ سے بچنے کے لیے بند دروازوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھاگے تو اللہ نے کھولنے میں بھی مدد فرمائی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے پیچھے سے قمیض پکڑی کہ روک لے، لیکن قمیض پھاڑ کر بھی روکنے میں کامیاب نہ ہوئی اور یوسف دروازے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ ساتھ ہی وہ بھی نکلی تو اچانک دونوں نے اس کے خامد کو سامنے پایا۔ اب وہ سارا عشق حقیقی جس کی داستان ہمارے قصہ گو بڑے مزے لے کر بیان کرتے ہیں، اور اسے ایک رسول خدا کا عشق صادق ہونے کی وجہ سے معرفت الہی کی منزل قرار دیتے ہیں، ایک لمحے میں بہتان کے سانچے میں ڈھل گیا۔ کہنے لگی، اس شخص کی کیا جزا ہے جس نے تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، اور پھر یہ کہہ کے ساتھ سزا بھی سنا دی کہ اسے قید کر دیا جائے یا دردناک سزا ہو۔ خامد کو بھڑکانے کے لیے جو غلام کو برگلانے والی تھی وہ خامد کی عفت مآب گھر والی بن گئی، دعویٰ کرنے والی بھی خود بن گئی، اور دعویٰ یہ نہیں کہ اس نے کوئی چھیڑ چھاڑ یا دست درازی کی ہے بلکہ صرف یہ کہ برائی کا ارادہ کیا ہے۔ اب کسی کے سینے کے اندر جا کر کون تحقیق کرے کہ ارادہ تھا بھی کہ نہیں، اور تھا تو کیا تھا۔ پھر اس الزام کے ثبوت کے لیے کوئی گواہ یا قرینہ پیش نہیں کیا، اس کے باوجود خود ہی سزا سنانے والی جج بن گئی کہ دو سزاؤں میں سے ایک سزا کے سوا اور کوئی سزا نہیں ہو سکتی اس کی، یا تو قید کیا جائے یا پھر دردناک سزا دی جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، اس یوسف نے کہا اسی نے مجھے میرے نفس سے پھسلایا ہے، وشاہد شاہد من اہلیہا، اور اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیض آگے سے پھاڑی گئی ہو، فصدقت، تو عورت نے سچ کہا، وہو من القاذبین، اور یہ جھوٹوں سے ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر اس کی قمیض پیچھے سے پھاڑی گئی ہو، فکذبت، تو عورت نے جھوٹ کہا، وہو من الصادقین، اور یہ سچوں میں سے ہے۔ فلما راى قمیصہ قد من دبر، تو جب اس نے اس کی قمیض دیکھی کہ پیچھے سے پھاڑی گئی ہے، قال انه من كيدكن، تو اس نے کہا یقینا یہ تم عورتوں کے فریب سے ہے، ان كيدكن عظیم، بے شک تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے۔ عزیز مصر اور گھر کے خصوصی افراد دونوں کی بات سن کر پسو پیش میں پڑ گئے کہ کسے سچا کہیں اور کسے جھوٹا، کیونکہ وہ کنویں کے وقت کوئی بھی شخص پاس موجود نہیں تھا۔ اس وقت میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ موقع دیکھ کر قرائن سے فیصلہ کیا جائے، اسے قرینے کی شہادت بھی کہتے ہیں۔ دیکھا گیا تو عورت کے جسم یا بال پر دست درازی کا کوئی نشان تک نہ تھا۔ ہاں یہ بات سب کو معلوم ہو چکی تھی کہ یوسف کی قمیض پھٹی ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کے گھر والوں میں سے ایک سمجھدار آدمی نے فیصلہ کیا کہ قمیض کو دیکھ کر فیصلہ کر لو۔ ظاہر ہے اس آدمی نے ابھی تک قمیض دیکھی نہیں تھی، ورنہ وہ یہ نہ کہتا کہ دیکھو قمیض کدھر سے پھٹی ہے، بلکہ اس نے ایک مسلمہ قاعدے کے طور پر فیصلہ کیا، جب عزیز مصر نے قمیض دیکھی کہ پیچھے سے پھٹی ہے تو ساری بات سمجھ میں آ گئی، اور پھر صرف اپنی بیوی ہی نہیں بلکہ سب عورتوں کے متعلق کہہ دیا کہ یقیناً یہ تمہارے فریب میں سے ایک فریب ہے، اور تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے. یہ شاہد کون تھا؟ مسدرے کے حاکم اور بعض دوسری کتب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ان چار بچوں میں سے ایک تھا جنہوں نے گود میں کلام کیا، لیکن یہ روایت پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی. قرآن مجید کے اسلوب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک سمجھدار آدمی تھا، کیونکہ خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ثقہ راویوں کے ساتھ تفسیر طبری میں ہے کہ وہ شاہد جو تھا وہ داڑھی والا مرد تھا. پھر اگر دودھ پیتے بچے نے گواہی دی تھی تو یہ معجزہ خود اکیلا ہی یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کافی تھا. اس بچے کو عزیز مصر کی بیوی کا رشتہ دار بتائے جانے کی اور قمیض کے آگے یا پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھنے کی پڑتال کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو بہرحال یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بے گناہی ان کی قمیض کو دیکھ کر معلوم ہو گئی. یوسف اعرض عن هذا، عزیز مصر نے حقیقت حال جان لینے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف اعرض عن هذا، یوسف اس معاملے سے درگزر کر، واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، انک کنت من الخاطئین، یقیناً تو ہی خطا کاروں میں سے تھی. وقال نسوۃ فی المدینۃ امراۃ العزیز ترابد فتاها عن نفسہ، اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے پھسلاتی ہے. قد شغفها حبا، بلا شبہ وہ محبت کی روح سے اس کے دل کے اندر داخل ہو چکا ہے. انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم تو اسے سری غلطی پر دیکھتی ہیں. فلما سمعت بمکرهن، تو جب اس نے ان کے فریب کے بارے میں سنا، ارسلت الیہن، تو ان کی طرف پیغام بھیجا، واعتدت لهن متکئا، اور ان کے لیے ایک تکیہ دار مجلس تیار کی، واعطت کل واحدۃ منهن سکینا، اور ان میں سے ہر ایک کے کو ایک چھری دے دی، وقالت اخرج علیہن، اور کہا ان کے سامنے نکل. فلما رأینہ، تو جب انہوں نے اسے دیکھا، اکبر نہ ہو، اسے بہت بڑا پایا، وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ بری طرح سے کاٹ ڈالے، وقلن حاش للہ، اور کہا اللہ کی پناہ، ما ہذا بشرا، یہ کوئی آدمی نہیں ہے، ان ہذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر ایک نہایت معزز فرشتہ. قالت فذلکن فذلکن الذی لمتننی فیہ، اس عورت نے کہا تو وہ یہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. ولقد رابطته عن نفسه فاستعصم، بلا شبہ میں نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا مگر یہ صاف بچ گیا. ولئن لم يفعل ما آمره، اور اگر واقعی اس نے وہ نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں، لیسجنن، تو وہ ضرور ہی قید کیا جائے گا. وليکونن من الصابرین، اور یہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا. یہ معاملہ گھر کے اندر پیش آیا تھا، عزیز مصر نے اس کو رفع دفع کر دیا، لیکن بہرحال بات باہر نکلی اور باتیں یہ ہونے لگی کہ دیکھو عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے اور اسے بھی پھر رام نہیں کر سکی، اس کی عاشق ہو گئی ہے لیکن اسے قائل نہیں کر سکی. اور یہ باتیں کرنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ وہ ہے کیا چیز جس پہ عزیز مصر کی بیوی بھی مر مٹی ہے. ظاہری الفاظ ان کے پراپیگنڈے کے کچھ اور تھے، لیکن درون خانہ ان کی خواہش کچھ اور تھی. عزیز مصر کی بیوی وہ بھی بھانپ گئی ان کی باتوں کو، ان کا پراپیگنڈا سنا تو ان کو دعوت دی اور بلایا اور ہر ایک کو تکیہ لگا کے دیا، علیحدہ علیحدہ بٹھایا اور ہر ایک کو پھل وغیرہ جو ان کے آگے پیش کیے گئے تھے اسے کاٹنے کے لیے چھری بھی ہر ایک کو الگ الگ دی تاکہ اطمینان سے اپنی اپنی جگہ پہ یہ الگ الگ بیٹھی رہیں. تو یہ طعن و ملامت کے نادانی دیکھو کہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو چکی ہے اور اب تک کی مسلسل کوشش اور پھسلانے کے باوجود حصول مقصد میں ناکام ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی باتیں کی کہ اپنے حسن کا کسی اور کو دیوانہ بنانے کی چالوں میں ہم بڑی ماہر ہیں, ہمارے پاس ایسے مکر ہیں کہ کوئی بھی ہمارے مکر و فریب سے بچ کے نہیں جا سکتا, ایک غلام کی کیا مجال. اب چونکہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کے مکر و فریب اور چالوں کا دعویٰ سنا تو انہیں دعوت دی کہ تم بھی اپنا ہنر آزما کے دیکھ لو, اگر وہ کسی ایک کو بھی دل دے دے تو میرے لیے بھی وجہ جواز بن جائے گی. باقاعدہ ان کی چال کی تفصیل سن کر ہر عورت کو دعوت کے لوازمات کے ساتھ خصوصاً ایک چھری بھی پکڑائی گئی. اب یوسف علیہ السلام عزیز کی بیوی کے کہنے پر شہر کی منتخب حسیناؤں کے سامنے آئے تو ان میں سے ہر ایک نے انہیں اپنے حسن و ناز و انداز سے متاثر کرنے کی کوشش کی. جب کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی تو انہوں نے بے بس عاشقوں والا, ناکام عاشقوں والا آخری حربہ آزمایا کہ اگر تم نے ہمارا دل توڑا تو ہم خودکشی کر لیں گے. یہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ آدمی رحم کے جذبے کے ہاتھوں پھنس جاتا ہے. کئی لڑکیاں اس طرح برباد ہوئیں اور کئی لڑکے بھی. ضروری نہیں کہ سب عورتوں نے ایسا کیا ہو, بہرحال ان میں سے کچھ نے اپنے ہاتھ بری طرح سے زخمی کر کے اپنی خودکشی کی دھمکی دی. حسن و جمال کے ساتھ عفت و حیا کے اس پیکر نے اس کی بھی پرواہ نہ کی تو وہ بول اٹھیں, ماں ہادا بشارا, اللہ کی پناہ, اس شخص میں اس کے سینے میں آدمی کا دل نہیں, یہ تو ایک مزز فرشتہ ہے جو حسن و عشق کے فتنوں سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا, جسے عشق کے معاملات سے کوئی واسطہ ہی نہیں, اس پر ہماری خودکشی کا کیا اثر ہوگا. یہاں پہ قصہ گو لوگ بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا تو یوسف کو دیکھتی رہ گئیں اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے کاٹ لیا, پتہ ہی نہیں چلا انہیں حسن کے دیدار میں مگر ہونے کی وجہ سے. لیکن یہ بات بالکل غلط ہے, بلکہ انہوں نے ہاتھ کاٹے تھے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف قائل اور مائل کرنے کے لیے, اور اس کی دلیل اسی صورت میں کئی جگہوں پہ آگے آ رہی ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی, ربی السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں یوسف کو دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ دعوت گناہ دینے کے لیے آئی تھی. اسی طرح یوسف علیہ السلام نے دعا کی, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنْ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ, اگر تو نے مجھ سے ان کے مکر و فریب کو نہ ہٹایا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب عورتیں یوسف علیہ السلام کو اپنے مکر و فریب میں پھنسانے کے لیے آئی تھیں, صرف اس کے حسن و جمال کے دیدار کے لیے نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا, فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن, تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور اس نے یوسف علیہ السلام سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی اس دعوت کی کارروائی کو سب عورتوں کا مکر و فریب قرار دیا. اور یوسف علیہ السلام نے جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی اور بادشاہ نے بلوایا تو یوسف علیہ السلام نے اس کے قاصد سے کہا, اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ اور پوچھو, ما بال نسوت اللہ کی قطعنا ایدیہن ان ربی بھی قیدی ہن علیم, ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے, یقینا میرا رب ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے. یہ آیت خصوصاً قابل غور ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاں بھی عورتوں کے مکر کا ذکر ہے مراد صرف عزیز مصر کی بیوی ہے, دوسری عورتیں چونکہ اس کی ساتھی تھیں اس لیے ان کا ذکر ساتھ آ گیا, اس آیت پر غور کریں کہ عزیز مصر کی بیوی نے تو ہاتھ کاٹے ہی نہیں تھے, وہ تو دوسری ہی عورتوں نے کاٹے تھے, تو یوسف علیہ السلام ان کے ہاتھ کاٹنے کو ان کا مکر و فریب قرار دے رہے ہیں. اور بادشاہ نے بھی ان تمام عورتوں کو بلایا اور پوچھا, ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ, تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا. معلوم ہوا کہ بادشاہ بھی ان کے ہاتھ کاٹنے کو یوسف کے حسن و جمال کی وجہ سے بے خود ہو کر ہاتھ کاٹنے کے بجائے اسے ان کی سوچی سمجھی پھسلانے کی سازش قرار دے رہا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے انہوں نے حکم دیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں کہ ابو بکر غمگین آدمی ہیں، جب آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو نماز نہیں پڑھا سکیں گے۔ آپ نے دوبارہ حکم دیا، انہوں نے دوبارہ یہی کہا، تیسری دفعہ آپ نے حکم دیا تو اور فرمایا کہ انا کنا صواحب یوسفا، تم یوسف کے ساتھ والیاں ہو، مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں صواحب یوسف قرار دے رہے ہیں، اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ ظاہر الفاظ کچھ اور تھے لیکن دل میں کچھ اور بات تھی۔ ظاہراً تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی تھی کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، لہذا آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیں نماز کروانے کے لیے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ آپ انتہائی بیمار ہیں، اگر اسی بیماری میں فوت ہو گئے تو لوگ کہیں بدشگونی نہ لیں، یہ نہ کہیں کہ جب سے ابو بکر مصلی پہ آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ ہی نہیں سکے۔ اور دوسری طرف سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا کہ تم کہو کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کے لیے کہہ دیں، انہوں نے کہا تو ان کے بھی دل میں مقصد کچھ اور تھا، ظاہری الفاظ یہ تھے کہ ابو بکر رقیق القلب ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیجئے، جبکہ دل میں یہ تھی کہ یہ شرف اور نبی کی نیابت میرے والد کو مل جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنا پر کہا انا کنا صواحب یوسف، کہ تم یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ والی عورتیں ہو، جس طرح وہ عورتیں عزیز کی بیوی کے پاس آئیں وہ ظاہراً تو اس پر طعن و ملامت اور سختی کر رہی تھی، حالانکہ ان کا مقصود باطن میں یہ تھا کہ وہ یوسف کو اپنی طرف دعوت دیں۔ اور یہاں پر ان کے بھی الفاظ ظاہری کچھ اور دل میں کچھ اور بات تھی۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکم من الجاہلین، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہن، تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، پس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا، انہ ہو السمیع العلیم، بے شک وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم من بعد ما رأوا الآیات، پھر اس کے بعد کہ وہ کئی نشانیاں دیکھ چکے ان کے سامنے یہ بات آئی، لیسجننہ حتی حین، کہ اسے ایک وقت تک ضرور ہی قید کر دیں۔ ودخل معه السجن فتیان، اور قید خانے میں اس کے ساتھ دو جوان داخل ہوئے۔ قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، دونوں میں سے ایک نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ کچھ شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منه، اور دوسرے نے کہا بے شک میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ میں اپنے سر پر کچھ روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتعبیلہ، ہمیں اس کی تعبیر بتا، انا نراک من المحسنین، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یہ دونوں بادشاہ کے خاص خادم تھے، بہت جلد یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق سے متاثر اور مانوس ہو گئے اور یوسف علیہ السلام کے ہر ایک کی بے لوس خدمت کرنے پر ان کی حقیقت بھی واضح ہو گئی کہ یہ بندہ ہر ایک کی خیر خواہی اور خدمت کے کسی بھی معاوضے کی تمع یا امید نہیں رکھتا، اسی کا نام احسان ہے، ہر ایک سے خیر خواہی اور تمع و لالچ کے بغیر۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اپنے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے۔ قال لا اتيكما طعام ترزقانه الا نبأتكما بتأويله قبل ان ياتيكما، اس نے کہا تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا جو تمہیں دیا جاتا ہے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر اس سے پہلے بتا دوں گا کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ قال ذلكما مما علمني ربي، یہ اس میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا۔ انی تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، بے شک میں نے اس قوم کا دین چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وہم بالآخرت ہم کافرون، اور وہ آخرت کے ساتھ بھی کفر کرنے والے ہیں۔ واتبعت ملۃ آبا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق اور یعقوب کے دین کی پیروی کی ہے۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ ہم پر اور لوگوں پر اللہ کے فضل سے ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحب السجنی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، اے قید خانے کے دو ساتھیوں، کیا الگ الگ رب بہتر ہیں یا اللہ جو اکیلا ہے نہایت زبردست؟ مصر کے لوگوں کا دین اکثر زمانوں میں متعدد معبودوں کی عبادت ہی رہا ہے، جیسا کہ تاریخ سے اور مصر کے آثار قدیمہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے قید کے ساتھیوں کی عقل کو جھنجھوڑتے ہوئے یہی سوال کیا کہ بتاؤ، یہ الگ الگ رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو اکیلا ہے اور سب پر غالب اور زبردست ہے، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا اور کوئی اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان، تم اس کے سوا چند ناموں ہی کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا اور کسی کا نہیں۔ امر اللہ تعبدوا الا اياه، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں پہلے توحید کی دعوت دی اور پھر انہیں ان کے خواب کی تعبیر بتائی۔ یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے قید خانے کے دو ساتھیو، تم میں سے جو ایک ہے سو وہ اپنے مالک کو شراب پلائے گا۔ وہ امل آخر فیصلب، جو دوسرا ہے سو اسے سولی دی جائے گی۔ فتح کل الطیر من رأسی ہی، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اس کام کا فیصلہ کر دیا گیا جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہما، اور اس نے اس سے کہا جس کے متعلق اس نے سمجھا تھا کہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، اذکرنی عند ربک، کہ اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ فانساہ الشیطان ذکر ربہ، تو شیطان نے اسے اس کے مالک سے ذکر کرنا بھلا دیا۔ فلبث فی السجن بضع سنین، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ بز کا لفظ تین سے لے کے نو تک کے لیے آتا ہے۔ قرآن و سنت میں اس مدت کی کہیں تعیین نہیں آئی کہ یوسف علیہ السلام کتنے سال قید میں مزید رہے۔ اصل یہی ہے کہ وہ مدت دس سال سے کم تھی، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی تھی۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف، بے شک میں سات موٹی گائیں دیکھتا ہوں جنہیں سات دبلی کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور سات سبز خوشے اور کچھ دوسرے خشک دیکھتا ہوں۔ یا ایھا الملاء، اے سردارو، افتونی فی رؤیائی، مجھے میرے خواب کے بارے میں بتاؤ۔ ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر کیا کرتے ہو۔ قالوا اغاث احلام، انہوں نے کہا یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بھی فتوے کا حکم رکھتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں یا ایوہ الملأ افتونی فی رؤیای، جس طرح فتوہ علم کے بغیر جائز نہیں، خواب کی تعبیر کا بھی اگر فی الواقع علم ہو تو بتانی چاہیے، ورنہ بغیر علم کے تعبیر کرنے والے وہ اس حدیث کے مصداق ہوں گے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ علم کو اس طرح قبض نہیں کرے گا کہ اسے علماء کے سینے سے نکال لے، بلکہ ولکن یقبض العلم بقبض العلماء، علماء کو فوت کر کے علم قبض کرے گا. حتی اذا لم يبقى عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، تو لوگ جاہل سردار بنا لیں گے. فسئلوا، تو پھر ان سے سوال کیے جائیں گے. فافتوا بغیر علم، تو بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. فضلوا واضلوا، سو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ ہوں گے. بادشاہ نے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے اسے اغغاث و احلام، پرا گندا خیالات قرار دے دیا. وقال الذين جاء منهما ودخل بعد اما، اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا انا انبئکم بتعبیره فارسلون، تمہیں میں اس کی تعبیر بتاتا ہوں سو مجھے بھیجو. یوسف ایها الصدیق، یوسف اے نہایت سچے، افتنا فی سبع بقرات سیمان، ہمیں سات موٹی گائیوں کی تعبیر بتا. یاکلوہن سبع عجاف، جنہیں سات دبلی کھا رہی ہیں. وسبع سنبلات خضر، اور سات سبز خوشوں کی. واخر یابسات، اور دوسرے خشک خوشوں کی بھی. لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں. لعلہم یعلمون، تاکہ وہ جان لیں. قالا، اس نے کہا تزرعون سبع سنین دعبا، تم سات سال عادت کے مطابق پے در پے کاشت کرو گے. فما حسدتم فذروه فی سنبلہ، تو جو کاٹو اسے اس کے خوشے میں رہنے دو. الا قلیل مما تاکلون، مگر تھوڑا سا وہ جو تم کھا لو. ثم یاتی من بعد ذلك سبع شداد، پھر اس کے بعد بہت سخت سات برس آئیں گے. یاکلن ما قدمتم لہن، جو کہ وہ سب کھا جائیں گے جو کچھ تم نے ان کے لیے پہلے رکھا ہوگا. الا قلیل مما تسنون، مگر تھوڑا سا وہ جو تم بیج کے طور پر محفوظ رکھو گے. ثم یاتی من بعد ذلك عام، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا. فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر بارش ہوگی. وفیہ یعصرون، اور وہ اس میں نچوڑیں گے، یعنی وہ پھل جن سے رس نکلتا ہے جیسے انگور لیمو وغیرہ، اور وہ بیج جن سے تیل نکلتا ہے زیتون سرسوں وغیرہ، کثرت سے پیدا ہوں گے، اور جانور بھی اچھا چارہ ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دیں گے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس میں جو پریشانی تھی اس کا حل بھی بتا دیا. اس وقت یہ گندم کو محفوظ کرنے والے پاسکو کے گودام تو نہیں تھے، تو گندم کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے، سسری سے بچانے کے لیے طریقہ بھی بتا دیا کہ اس کو قدرتی پیکنگ میں رہنے دو، سٹوں کے اندر ہی گندم رہے، دانا نکالو نہیں، سٹے کے اندر رہے گی، محفوظ رہے گی. وقال الملک اتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. فلما جاءہ الرسول، تو جب قاصد اس کے پاس آیا. قال ارجع الی ربک، تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا. فاسألہ، تو اس سے پوچھ. ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، پھر اسے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب یقیناً ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کی تعریف کی ہے. صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا لو لبست فی السجن ما لبث یوسف ثم اتانی الداعی لعجبته، اگر اتنی مدت میں قید خانے میں رہتا جتنی مدت یوسف علیہ السلام رہے، پھر میرے پاس بلانے والا آتا تو میں ضرور اس کی دعوت قبول کرتا. قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه، اس نے کہا تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا. قلنا حاشا للہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی. قالت امرأة العزیز، عزیز کی بیوی نے کہا الان حساس الحق، اب حق خوب ظاہر ہو گیا. انا راودته عن نفسه، میں نے ہی اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بلا شبہ وہ یقیناً سچوں میں سے ہے. ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، یہ اس لیے کہ وہ جان لے کہ میں نے عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتی. اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. بادشاہ نے تمام خواتین کو طلب کر لیا. معلوم اسے ہوتا ہے کہ اس دوران وہ پورے معاملے کی تحقیق کر چکا تھا اور یوسف کی بے گناہی اور عورتوں کے فریب سے آگاہ ہو چکا تھا، اس لیے اس نے یہ نہیں پوچھا کہ قصور تمہارا تھا یا یوسف کا، بلکہ پہلا سوال یہ کیا کہ جب تم نے یوسف کو پھسلایا تھا تو تمہارے اس معاملے کی حقیقت کیا تھی، یعنی آخر کار اس کا کیا جرم تھا جس کی وجہ سے اتنی دیر قید خانے میں رکھا گیا. تو وہ سب بیک زبان بولی کہ اللہ کی پناہ، ہم نے اس پر کوئی برائی معلوم نہیں کی. ہاتھ کاٹنے والیوں نے جب یوسف کو کسی بھی قسم کی برائی سے پاک قرار دیا تو ہاتھ نہ کاٹنے والی عزیز مصر کی بیوی کو بھی بولنا پڑا. اس نے کہا اب تو حق بالکل ظاہر ہو گیا ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی اور وہ سچا تھا. اور اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں یہ اعتراف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ میرے خامد کو معلوم ہو جائے کہ اس کی عدم موجودگی میں میں نے فی الواقع اس کی خیانت نہیں کی اور نہ ہی بڑی برائی واقع ہوئی ہے. ہاں میں نے اس جوان کو پھسلایا تھا مگر اس نے سختی سے انکار کر دیا، اس لیے میں اعتراف کر رہی ہوں تاکہ اس کو معلوم ہو جائے کہ میں نے بڑی خیانت کا ارتکاب نہیں کیا اور اللہ خیانت کرنے والوں کی چال کو کامیاب نہیں کرتا. ہاں میں اپنے آپ کو بالکل بری بھی نہیں کہتی کیونکہ نفس برائی کی خواہش کرتا اور اس پر ابھارتا ہے، سوائے اس کے جس پر میرا رب رحم کرے اور اسے بچا لے، بے شک میرا رب غفور و رحیم ہے. عام طور پہ وما ابرئ نفسی ان نفس الامارت بالسوء الا ما رحم ربی، اس کلام کو لوگ یوسف علیہ السلام کا کلام بناتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا سیاق وہ یہی واضح کرتا ہے کہ یہ امرأة العزیز کا کلام ہے. وقال الملک اتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ. استخلص لنفسی، میں اسے اپنے لیے خاص الخاص کر لوں. فلما کلمہ، پھر جب اس نے اسے بات کی. قال انک الیوم لدینا مکین امین، تو اس نے کہا بلا شبہ آج تو ہمارے ہاں صاحب اقتدار امانت دار ہے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، اس نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دے، بے شک میں پوری طرح حفاظت کرنے والا خوب جاننے والا ہوں. وکذالک مکننا لیوسف فی الارض، اور اسی طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کو اقتدار عطا فرمایا. یتبوأ منہا حیث یشاء، اس میں سے جہاں چاہتا جگہ پکڑتا تھا. نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور یقیناً آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے کہیں بہتر ہے جو ایمان لائے اور ڈرتے رہے.